بسم اللہ شارع الاحکام ما حمده ابدو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْزِيَ حُقُبًا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا آسي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. الحمدللہ ایک نہیں بلکہ متعدد دینی نصابوں کی تکمیل ہوئی ہے اور یہ اپنی جگہ خود ایک بابرکت موقع ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ کہ مختلف عمروں سے تعلق رکھنے والے اور وہ بھی جو کہ عہد طفولیت میں ہیں، بچپنے میں ہیں، اور وہ بھی جو کہ بڑی عمروں میں دین کے علم کی طرف راغب ہوئے ہیں، تمام ہی افراد یہاں موجود ہیں اور تمام ہی عمروں سے تعلق رکھنے والے افراد ان مختلف متعدد نصابوں سے نصابوں کی تکمیل کر کر آج اس اختتامی نشست میں شریک ہوئے ہیں. ایک اعتبار سے یہ بھی ایک مسرت کا موقع ہے، اور یہ جو عمروں کا تفاوت، مختلف عمروں سے تعلق رکھنے کے باوجود یہاں یکجا جمع ہونا ہے، یہ بھی ایک بشارت کی موجب شے ہے. میرا ذہن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جو وصف بخاری شریف میں واقع ہوا اس کی جانب منتقل ہو رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت پر بعض روایات جمع کرتے ہیں، اس پر جو باب قائم کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ کتنے اچھے تھے اصحاب رسول کہ انہوں نے علم حاصل کیا کم عمری میں بھی اور اسی طرح سے بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کم عمر افراد بھی ہیں جو کہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، آپ کی صحبت سے مشرف اور فیضیاب ہوئے، اور وہ افراد بھی ہیں جو عہد کہولت کو پہنچ کر اور بڑی عمر کو پہنچ کر مشرف و اسلام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم دین بھی سیکھتے ہیں اور بڑا مقام مرتبہ پیدا کرتے ہیں. تو یہ خاصہ جماعت صحابہ اکرام کا تھا کہ انہوں نے علم سیکھنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی، علم سیکھنے کے لیے اسے کسی عمر کے ساتھ متعین نہیں کیا، بلکہ زندگی کے تمام ہی مراحل میں، تمام ہی ادوار میں علم سیکھتے تھے. پھر اسی طرح سے چونکہ یہی وہ افراد تھے جنہیں ایک نئی ملت، تہذیب، قوم اور اسی طرح ایک کہیے کہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا تھا، چنانچہ ان کے اندر یہ خاصہ بھی خاص طور پر نمایاں کر کر واضح کیا گیا بخاری شریف کے اس تذکرے میں. فرمایا کہ انہوں نے علم سیکھا اور اس کے بعد اس کی مطابقت میں ذمہ داریاں ادا کرنے والے تھے، اور یہی حضرت امام بخاری پھر ریکمینڈ کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں اور تشویق کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اس سے پہلے کہ تم پر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں، علم سیکھو اس سے پہلے کہ تم پر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں. اچھا، اب ایک ذمہ داری وہ ہے جس سے کسی انسان کی زندگی کو مفر نہیں ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر زندگی کے منتقل ہوتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل یہ بعض علمی تقاضے بھی لیے ہوئے ہیں. فقہ اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی لیے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، بات کو سمجھانے کے لیے بہت ہی شاندار اسلوب ہے، اور اگر یہ نقطے کی بات واضح ہو جائے تو علم دین کی اہمیت خود بخود اس سے برآمد ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک علم وہ ہے جس کا سیکھنا فضیلت کا باعث تو ہے مگر فرض عین نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص نہ سیکھے تو گناہگار نہیں ہے، مگر سیکھ لے تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، مسلمان معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں اس کے لیے خاص قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ خود اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فرامین کی روشنی میں رکھ دیا ہے. اہل علم کے لیے فضیلت ہے، اور کثیر روایات و آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، اس پر اشارہ کرتی ہیں. تو وہ علم دین وہ ہے جو اختصاصی نوعیت کا ہے، آگے کے مراحل کا ہے. جو چیزیں انسان سے متعلق نہ بھی ہوں، اس شخص سے متعلق نہ بھی ہوں، بہرحال اس کا بھی علم اگر وہ سیکھے، بالتفصیل قرآن و سنت کا علم سیکھے، اس کی بڑی فضیلت ہے. مگر یہ فرض کفایہ ہے. ایک وہ علم ہے جو فرض عین ہے، اور وہ فرض عین علم کون سا ہے؟ جس سے کوئی شخص، کوئی بندہ مومن وہ اس سے فارغ نہیں ہے. مسلمان تو ایسی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں جس میں خواندگی اس کے دینی فرائض میں داخل ہے. پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، علم حاصل کرنا اس کے داخل ہے. ہم بہت سے فرائض سے واقف ہیں الحمدللہ. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، اور اسی طرح سے بہت سے دینی فرائض مزید جو انسان پر اجتماعیت کی نسبت سے آتے ہیں اس سے واقف ہیں. پھر جب اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں انسان ہوتا ہے، شادی شدہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر بہت سے فرائض ہیں جو اس سے متوجہ ہوتے ہیں. مگر ان سارے فرائض پر ایک فریضہ مقدم ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام اس پر لازم ہو چکا ہے اس کا سیکھنا اس پر فرض ہے. یہ قاعدہ ہے دین کا. مثال کے طور پر جس پر نماز فرض ہے تو اس پر نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے. نماز فرض عین ہے، نماز کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. قرآن حکیم میں، نماز میں قرآن حکیم پڑھنا ہے تو اب صحیح طور پر قرآن حکیم کا پڑھنا یہ آتا ہو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ، اس طرح کے انسان غلطیاں نہ کرے جس سے معنی کچھ سے کچھ ہو جائے، یہ سیکھنا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اور اسی طرح سے زکات اسے ادا کرنی ہے تو زکات کے بقدر ضرورت مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اسی طرح سے جتنی زندگی، اب اگر وہ کہیے کہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، طہارت کے مسائل اس کے لیے سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے شادی شدہ زندگی کے مسائل، ان کا سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے. تجارت کرتا ہے، جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہے اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آج کہا جاتا نا کہ نہ جاننا بھی ایک بلیسنگ ہے، اگنورنس از بلیسنگ، یہ قاعدہ شریعت کا نہیں ہے، قانون کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتفاق کی بات ہے. قانون کی بات کیا ہے، قاعدے کی بات کیا ہے، کہ جو شے آپ کر رہے ہیں اس کا علم آپ کو حاصل کرنا ہوگا. اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو شے آپ، جس سے آپ متعلق ہیں، جس کام سے آپ متعلق ہیں، مثال کے طور پر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے احکام سیکھنا آپ کے لیے فرض عین ہے. اس قدر، جس قدر آپ حرام سے بچ سکتے ہوں، اتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں آپ اپنے فرائض پورے کر سکتے ہوں، شریعت نے جو قاعدہ اس کام کے لیے متعین کیا اسے پورا کر سکتے ہوں. یہ ہم مسلمان ایسی تہذیب سے، ایسے دین سے، ایسے تمدن سے تعلق رکھتے ہیں جس میں خواندگی کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اور اب ذرا اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ ہم نے علم دین کو ایک اضافی مشغلہ بنا رکھا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. علم ہمارے ہاں وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا علم بن گیا ہے. علم ہمارے ہاں وہ علوم بن گئے ہیں کہ جو معاش کمانے کا ذریعہ ہے، جس سے انسان کا روزگار بڑھ جائے، انسان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، معاشرے میں ایک خاص اسٹیٹس اسے حاصل ہو جائے. اسی طرح سے بعض اوقات وہ پروفیشن کی ضرورت ہوتا ہے، وہ پڑھنا، وہ علم حاصل کرنا پروفیشن کی ضرورت ہوتا ہے، اس کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہے اس کی ضروریات ہوا کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں منع نہیں ہیں، ممنوع نہیں ہیں، مگر اس پر مقدم ایک شے وہ ہے جو فرض ہے. اس پر مقدم، اس سے پہلے ایک شے وہ ہے جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے، وہ ہے اتنا حلال و حرام کا علم، اتنا شریعت کا علم کہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کر سکے، جو حرام و مکروہات ہیں ان سے اجتناب کر سکے. یہ ہے وہ علم جس کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسے کوٹ کر دیا جاتا ہے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی، اگرچہ اس کی بھی اہمیت ہے، مگر یہ روایت حدیث اس سے متعلق نہیں جس میں فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. علم کا حاصل کرنا، حدیث آپ نے سنی ہوگی اکثر، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. یہ علم کون سا ہے؟ یہ میٹرک کرنا، انٹر کرنا، گریجویشن کرنا، ماسٹرز کرنا، انجینئرنگ، ڈاکٹر، یہ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ضروریات ہے. ہاں اگر امت مسلمہ میں اس علم کے جاننے والے نہیں ہیں تو پھر یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوں جو یہ علم جانتے ہوں تاکہ بوقت ضرورت وہ یہ کام کر سکے. کسی بستی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کی اموات، ہلاکتیں، نقصان، ضرر، تکلیف کا باعث ہوگی یہ شے. چنانچہ مسلمانوں میں ایسے ماہرین طب کا موجود ہونا کہ وہ مسلمانوں کی اس اجتماعی ضرورت کو پورا کر سکے، یہ فرض کفایا ہے. اسی طرح سے اور دیگر ضروریات جو مہارت پر مبنی ہے، اس کے ماہرین کا ہونا فرض کفایا ہے. مگر جو فرض عین علم ہے، جو ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ جو شریعت نے اس کے لیے فرض و واجب کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا علم اس کے پاس ہو. جسے حرام و مکروہ ٹھہرایا ہے، اس سے بچنے کے لیے جو ناگزیر علم ہے، وہ اس کے پاس ہو. آج اس ضرورت سے، اس کی اہمیت سے ہم آ رہی ہیں، تو اگر بات دور کے علم کی، آگے کے علم کی فضیلت کی جائے، اور اس بنیادی علم کی اہمیت کو، اور صرف اہمیت ہی نہیں، فرضیت کو اگر ذکر کیا جائے، تو بات ناقص ہو جائے گی. اب ہر ایک کو چاہیے وہ جائزہ لے. ہر عمر میں، ہر وقت پر، زندگی کے ہر دائرے میں، زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ وہ جو علم فرض عین اللہ نے مجھ پر رکھا تھا، کیا میں نے وہ حاصل کیا؟ پہلی بات، اس کا انشاءاللہ العزیز جائزہ ہم سب کے لیے عمل کا ایک پیغام لیے ہوئے ہے. اور انشاءاللہ پھر جو مواقع آج یہ دینی ادارے فراہم کر رہے ہیں، اس سے ہم مستفید بھی ہوں گے، اس سے آگے بڑھ کر فائدہ اٹھانے والے بھی ہوں گے. الحمدللہ انجمن خدام القرآن کے تحت اس کے ذیلی اداروں میں، اور خاص طور پر آپ کے اس ادارے قرآن مرکز جوہر میں، گلستان جوہر میں، اس کا اہتمام کیا گیا. جو شارٹ کورسز ہیں خاص طور پر بالغان کے لیے، اس میں، اور اسی طرح سے بچوں کے لیے جو کیمپ لگائے جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر وہ جو علم دین فرض عین ہے وہ بتائے. اور کتنا ہمیں تجربہ ہوا اس طرح کا کہ ایسے نصابات میں شرکت کرنے والے افراد، وہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں تو اپنی 30 سالہ زندگی گزار دی، کسی نے کہا ہم نے 50 اور 60-70 سال گزار دیے، مگر اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور غسل کے فرائض کیا ہیں، یہ نہیں معلوم تھا، قرآن حکیم پڑھنا نہیں آتا تھا، نماز کے احکام نہیں جانتے تھے. الحمدللہ ان کورسوں کے ذریعے سے، نصابات کے ذریعے سے، یہ بنیادی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، پہلی بات. پھر اس کے بعد اگلی بات ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اور اس طرف بھی پھر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کہ اسلام اس میں علم اور اس کی فضیلت ایسی نہیں ہے جو کسی خاص طبقے، کسی خاص نسل کے ساتھ جوڑ دی گئی ہو. آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے، بارہا بیان کیا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے نیک بندے، اس کے علم والے بندے ہی ہوا کرتے ہیں، علم والے بندے ہی ہوا کرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ خشیت اس علم کا حاصل ہے. پھر اسی طرح سے اللہ نے جو اہل علم کو فضیلت دی ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، کیا ہم عالم کو جاہل کو برابر کر دیں گے، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو. پھر اسی طرح سے ان کی مرکزیت، ان کی اہمیت بار بار قرآن و سنت اسے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد پر عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے تفقہ فی الدین عطا فرما دیتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین، گہری سمجھ بوجھ دین میں عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ اصل میں، اور انبیاء اکرام کیا چھوڑ جاتے ہیں، انبیاء اکرام درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم چھوڑ جاتے ہیں. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو کوئی اس میں سے حصہ حاصل کر لے، اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا. ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مدینے کے بازار میں کہ تم لوگ یہاں پر ہو، اور مسجد میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تم لوگ بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہو، مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ، آپ فرما رہے تھے کہ وہاں میراث رسول تقسیم ہو رہی ہے، ہم نے تو وہاں کچھ تقسیم ہوتے نہیں دیکھا. فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ تو عرض کی کہ وہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا، کچھ علم پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام کے مسائل سیکھ رہے تھے، کوئی قرآن حکیم سیکھ رہا تھا. فرمایا فذلک میراث نبیکم، وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یہ ہے وہ علم جو چھوڑ گئے تھے. وہ یہ سکھانے کا انداز تھا، ایک تجرباتی انداز میں بات بتا دی گئی. اب یہ فضیلت ہے، اور واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی دو بنیادوں پر فضیلت دی ہے. دین اسلام میں فضیلت کی دو بنیادیں کیا ہیں؟ ایک علم ہے، ایک تقویٰ ہے. ایک علم ہے، ایک تقویٰ ہے. اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقیہ پر مقام بلند عطا فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں اس کی ایک مرکزی اہمیت ہے. اچھا، مگر کیا ایسا ہے جیسا کہ دیگر ہندو مت میں، مثال کے طور پر ان کے ہاں جو ان کا مذہبی علم ہے وہ کچھ خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہ برہمن ہونے چاہیے، وہ ایک خاص کلاس سے، ایک خاص نسل سے، ایک خاص طبقے سے متعلق ہوتے ہیں، بقیہ افراد نہیں پڑھ سکتے، ممنوع ہے ان کے لیے دینی علم حاصل کرنا، ان کے جو کہیے تصورات ہیں اور عقائد ہیں ان کا علم حاصل کرنا، ان کی مذہبی کتابوں کی تعلیم حاصل کرنا اور پیشوائیت کے مقام پر آ جانا، یہ ان کے یہاں ممنوع ہے ہر ایک کے لیے، بس ایک خاص طبقہ ہے. اسی طرح سے عیسائیت میں بھی انہوں نے کاؤنسلز بنا لی، اس کا ایک پاپائیت کا پورا جال بنایا، نو انسانی کا استحصال کرتے رہے اور اپنے ایک نئی اللہ کی کتاب میں تحریف تبدیلی کرتے رہے، جو چاہتے تھے اس کو دین کے نام پر بیان کر دیتے تھے، لے آتے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے قوم کو اس کام قوم کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. اسلام میں اہل علم کی فضیلت ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی خاص نسل کے ساتھ جوڑ دیا ہو، بلکہ راستہ کھلا رکھا گیا، بتایا کہ جو کوئی آگے بڑھے علم حاصل کرے اس کے لیے فضیلت ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زرخرید غلام ہی کیوں نہ، آزاد کردہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آزاد افراد پر اپنے آقاؤں پر زیادہ فوقیت لے جائے گا، اس کی برتری ثابت ہو جائے گی اگر وہ علم میں آ گیا. اور ہم اس بات کی گواہی دیکھتے ہیں اسلام کے ابتدائی ادوار میں. ایک زمانہ وہ آیا، دوسری صدی کی بات ہے، کہ ایک محدث فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات پر غور کیا اور دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق و مغرب میں جتنے اصحاب علم بڑے بڑے نمایاں ہیں، بڑے بڑے نمایاں ہیں، وہ سارے آزاد کردہ غلام ہیں، موالی ہیں. وہ لوگ جو کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت مسلمانوں نے فتح کی تھی، اور وہاں سے جو لوگ غلام بنا کر لائے گئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا، قبول کیا، وہ یا ان کی اولادیں، انہوں نے پھر دیکھا کہ اب ہمارا مقام و مرتبہ سوسائٹی میں وہ تو نہیں ہے جو یہاں کے لوگوں کا، ان افراد کا جو کہ اس دین کے علمبردار اور اس صحرا کے رہنے والے تھے، اس جزیرہ نما عرب کے اصل باشندے تھے، وہ تو نہیں ہے. ہم بہرحال ہیں تو آزاد کردہ غلام یا غلام کی اولاد، ہم کیسے شرف و فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ مسلمانوں کا بڑا پن اور اسلام کی حقانیت کا آپ ذرا مشاہدہ کیجئے کہ ان لوگوں نے وہ فضیلت والا راستہ، یا تو علم کا راستہ یا تقوی کا راستہ، اسے اختیار کیا ہے، یا تو خدا رسیدہ بزرگان دین ہوئے ہیں، یا یہ کہ علم کے کاملین مجتہدین محدثین مفسرین فقہا بنے ہیں. اور امت مسلمہ نے، انصار و مہاجرین کی اولادوں نے انہیں سر بٹھایا ہے، ان کو سید کہہ کر، اپنا سردار کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا، ان کو کہا کرتے تھے کہ کون ہے یہ؟ سیدنا، ہمارے سردار ہیں، مولانا الحسن، ہمارے مولانا ہیں، وہ ہیں کہ جن سے ہم اپنے دین کے بارے میں استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، یہ ہماری مدد کا. اور صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے. ایک صحابی رسول ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو کہتے تھے، خود نہیں جانتے تھے تو کہتے تھے کہ سلوان مولانا الحسن، ہمارے مولانا حسن حضرت حسن بصری، ان سے پوچھ لو. اور یہ غلاموں کی حکومتیں مسلمانوں میں قائم ہوئی. شرف کی بات تھی نا، شرف کس طرح سے حاصل ہوا؟ وہ جو حقیقی بنیادیں تھیں شرف کی، انہیں اس کا انہوں نے اہتمام کیا. کوئی کاسمیٹک کام، کوئی آرٹیفیشل کام، اور یہ جو سارے عزت و شرف کے معیارات دنیا نے بنائے ہیں نا، یہ ناقص ہیں. لوگ اس میں سکون و اطمینان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقی عزت و شرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ نے اس میں سب کچھ نہیں رکھا. اس کا حاصل سوائے آر کے، دنیا میں دھوکے کے اور آخرت میں بہرحال مجبوری کے، بہرحال مقہوری کے، بہرحال آخر کار تاخیر کے، اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں. مال بہت زیادہ ہو جائے، حلال سے بھی کیوں نہ ہو، اس کا بہرحال جواب دینا ہے. دنیا کی مسئولیتیں، یہاں کے مقام و مرتبہ، جو کچھ ہوا کرتا ہے وہ بہرحال مسئولیت ہے. جبکہ دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف جس شے میں رکھا ہے وہ کمال میں ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ قصبے کمال کن و عزیز جہاں شبی، کمال حاصل کرو، نو انسانی کی نگاہ میں تم عزیز ہو جاؤ گے، جہاں کی نگاہ میں تم عزیز ہو جاؤ گے، مگر یہ حقیقی بنیادوں پر ہونا چاہیے. اور انسان کی طبیعت و فطرت ہے کہ وہ کشش محسوس کرتا ہے کمال کی جانب، اور یہ کمال اسلام نے دو اجزاء میں رکھ دیا ہے، خاص طور پر اس کی طبیعت میں رکھ دیا ہے. اور یہ کمال ہی نو انسانی کے لیے فضل کا باعث بنتا ہے. انسانیت کا فضل بھی یہی شے ہے. وہ کیا ہے؟ ایک علم ہے اور ایک تقویٰ. قرآن حکیم مزاد کے ساتھ اس تقویٰ کی برتری کو بیان کرتا ہے کہ، اور یہ تقویٰ خاص طور پر پھر اس علم کا بھی نگہبان ہے. یہ علم بھی پھر دنیا داری، اور اسی طرح سے کہیے کہ نفس پروری کے لیے استعمال ہو جائے اگر اس کے ساتھ تقویٰ کی ڈھال نہ ہو. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے نزدیک، تمہارے لوگوں میں سے، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعث فضیلت، سب سے زیادہ صاحب شرف وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. اچھا، یہ اہمیت پر خاص طور پر توجہ اس اعتبار سے کہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر معاشرے کی کچھ جہتیں ہوتی ہیں، کچھ ڈائمنشنز ہوتی ہیں جن کا جائزہ لینا، ابعاد ہوتی ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے. آج ہم مسلمانوں کی بستی کو اگر سنجیدہ انداز میں اس پر غور کریں کہ مسلمانوں کی بستی کے کیا اسباب ہیں، تو بجا طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ جس شے سے دور ہوئے ہیں وہ دین کے علم کی بنیاد ہے. قرآن حکیم اس سے جڑنے کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس عروج عطا فرمائے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. مگر یہ علم ایسا کیوں ہے کہ اس علم کو ہم نے اٹھا رکھا ہے اب زبان سے چاہے نہ کہیں مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ اور نہیں کر سکتے ان کو دے دیا جائے. یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں چار پانچ اولادیں ہیں ان میں سے اگر کوئی بچہ اچھے نمبروں کے ساتھ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو ہم بھیج دیں دینی تعلیم کے لیے. یہ ہے ہمارا منافقانہ رویہ, معذرت کے ساتھ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ہے ہمارا منافقانہ رویہ دین کے ساتھ جس کی وجہ سے آج ہم پستی سے دو چار ہیں, پستی سے دو چار ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ ہندوستان کے رؤسا سے متمول طبقات سے خطاب کیا اور یہ فرمایا, وہ ان کی کتاب حقوق العلم اس میں درج ہے, فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مجرم ہیں اس بات کے اگر یہ دان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیندار لوگ جو ہیں یا دینی علم کے حاملین جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہماری قیادت کر سکیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے مجرم تم لوگ ہو, تم کیوں نہیں یہ کرتے کہ اپنے میں سے وہ افراد جو بہترین صلاحیت کے حامل ہیں ان کو فارغ کرو اس کام کے لیے کہ وہ علم دین حاصل کریں, اور اگر پھر اس کے بعد ایسے افراد کی جن کو معاشرہ عام طور پر قبول کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہاں یہ قابل اقتداء افراد ہیں, ہر سوسائٹی کی یہ کیفیت ہے, اس سے آپ آنکھ نہیں چرا سکتے, اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بہرحال معاشرے میں کچھ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایسے طبقات ہوتے ہیں جن سے رجحان اور رویے نیچے تک آتے ہیں, وہاں پھر دلیل استدلال نہیں چلتا. یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے کیوں ہے کیسے فائدہ مند ہے کیسے نقصان دہ, بلکہ یہ ہو رہا ہوتا ہے چونکہ فلاں لوگ کرتے ہیں ایسا ہم بھی ایسے کریں گے, وہ ایسا لباس پہنتے ہم بھی وہ پہن لیں گے, وہ یوں کرتے ہیں وہ فلاں جگہ اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں ہم بھی داخل کرا دیں گے, وہ اپنی شادی بیاہ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے, بقیہ فالو کر رہے ہوتے ہیں انہیں. تو ایسے افراد کے جو کر سکتے ہیں, ایسے افراد کے جن کو دوسرے فالو کرتے ہیں, ایسے افراد جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ اچھے بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو, بہترین جدید تعلیم دلا سکتے ہیں اور علوم و فنون کی ایسی منزلیں سر کروا سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں آج کل اس مادہ پرستانہ ماحول میں بڑے صاحب شرف اور بڑے صاحب عزت سمجھے جا سکتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس کو حقیقی بنیادوں پر تلاش کریں وہاں لگائیں. اور یہ خام خیالی ہے, یہ غلط فہمی ہے جو آج بعض لوگ پھیلا رہے ہیں نا کہ یہ جبر کی بات ہے کہ بچپن سے بچوں کو تعلیم دینی نہیں دینی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا اس زمانے کا ایک فتنہ جاوید احمد غامدی کے نام سے, یہ وہ بکواس کرتا پھرتا ہے اور اس کی وہ کلپس جو ہے وہ بڑی گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ جبر صحیح نہیں ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بچپن میں دینی تعلیم دے دی جائے, بلکہ یہ ہے کہ جب وہ شعور کی سطح کو پہنچ جائیں تو وہ خود آپٹ کریں یہ بات. باقی تعلیم یعنی الحاد کی تعلیم تو جبرن دے دی جائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اسکول کالج یونیورسٹی اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ تو جیسے کوئی بالکل غیر جانبدار ادارے ہیں. نہیں بھائی, وہ مادہ پرستانہ الحاد کی تعلیم دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, اس پر کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوتا. خدا بیزاری, دین بیزاری, مادہ پرستی اس نصاب اور اس کریکولم اندر اس کی جڑوں میں سرایت کیے ہوئے ہے, اس کے پڑھنے پڑھانے میں کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اس سے نکلنے والی نسل مسلمان بھی رہے گی نہیں رہے گی. مگر دین کی تعلیم اگر بچپن سے دے دی جائے تو اس پر بڑا انسانی حقوق کا واویلا ہو جاتا ہے, اور اسی طرح دیگر مسائل سوچنے کی بات ہے. اب معاملہ زیادہ سخت ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس بات کو اپنے لیے بھی ایک مسئلہ بنائیں, سوچیں کہ ہم اپنا وقت کتنا صرف کریں. اچھا پھر جہاں تک یہ بات تھی بچوں کے حوالے سے نا, تو بڑوں کے حوالے سے بھی بات ہے کہ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم کے حصول میں اتنا وقت صرف کیا ہے اور اجنبی زبانیں سیکھی ہیں, نہ جانے کون کون سی زبانیں, نہ جانے کون سے علوم و فنون, صرف انسانوں کی زبانیں نہیں سیکھی کمپیوٹر کی زبان بھی سیکھ لیتے ہیں اور وہ سیدھی لکھی ہوئی نہیں ٹیڑھی لکھی ہوئی زبانیں بھی پڑھ لیتے ہیں, نہ جانے کیا, اس لیے کہ کچھ مال مل جائے, دو پیسے مل جائے, دنیا کا کچھ گزران ہو جائے, یہاں کوئی اسٹیٹس اور یہاں کچھ کہیے ایک مقام مرتبہ بن جائے مالی اعتبار سے دنیا داروں کی نگاہوں میں. بس اس کے لیے اتنی محنت, 16 سالہ تعلیم, 18 سالہ تعلیم, 22 سالہ تعلیم, اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض ایسے پروفیشنل زندگی بھر پڑھاتے رہتے ہیں, اس میں کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوتی, پڑھتا رہتا. مگر اگر کوئی سفید ریش آدمی وہ کہے کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اس عمر میں, تو خاندان والے کہتے ہیں کیا ہو گیا, اچھا خاصا تھا, پتہ نہیں یہ کیا سر پر بات سوار ہو گئی ان کے, کسی مولوی کے ہاتھ چڑھ گیا, پتہ نہیں کس نے اس کی برین واشنگ کر دی ہے. کوئی نوجوان وہ اگر اپنی جوانی صرف کرے دین پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے, کسی کے ہاتھ چڑھ گیا ہے, کچھ مسئلہ ہے, دیکھو کہاں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. یہ وہ معیار آتا ہے ہمارا، یہ دوغلا رویہ دین کے ساتھ، یہ ہماری جو معذرت کے ساتھ تذکرہ ہو منافقانہ روش ہے دین کے ساتھ، یہ ہے جو ہمیں آج اس پستی سے دوچار کیے ہوئے ہیں. ہمیں جس طرح سے ہم اپنی دنیا بنانے کی فکر خود کرتے ہیں، ایسے دین کا کام، دین کی بگڑی بنانا، مسلمانوں کی بگڑی بنانا، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے. ہر کوئی، ویسے تو آپ پوچھیں کسی سے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کارخاندار ہے، کوئی کسی پروفیشن سے وابستہ ہے، دین کو کرنے کا کام ہے، اس کے لیے بھی کلیتن لگنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا، پوری پوری زندگیاں لگا دینا، یہ کوئی کام ہے؟ کہتے ہیں یہ تو حقیر بات ہے، ایسا نہیں ہونا. یعنی یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کو کوئی فنون پڑھایا جائے، کہ یہ معاش کہاں سے حاصل کریں گے، اور یہ کیسے کریں گے، اور وہ کیسے کریں گے. یہ ہے فکریں جس پر اللہ کی قدرت پر نگاہ نہیں ہے، اس کی دین اور اس کے دین کے علم کی عظمت نگاہوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ خیال ہے کہ شاید روزی روٹی تو اس دنیا سے ملا کرتی ہے اور یہ کرنے کا کام ہے، باقی یہ تو ایک جز وقتی کام ہے، اور دل کے بہلانے کے لیے جیسے اور لوگوں نے بعض مشاغل اختیار کیے ہوتے ہیں تو ہم بھی مزید آتے ہیں، ہم بھی اسی طرح بات سن لیتے ہیں، ہم بھی اسی... نہیں، یہ کام نہیں چلے گا. اس طرح بٹی ہوئی شخصیات یہ دین نہ اپنا بھلا کر سکتی ہے نہ دین کا بھلا کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ درد مندانہ باتیں تھیں، اس خیال سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اور علم دین کے حوالے سے جو ایک درجہ فرضیت کا ہم سے متعلق ہے اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں. قبر میں جانا ہے، وہ جو فرض عین علم ہے نا، اسے حاصل کرنے کے لیے زندگی کے جس حصے میں متوجہ ہو جائیں، آپ کا مسئلہ ہے. جیسے اگر ایک وقتی روٹی دستیاب نہ ہو تو اس کی تلاش کی محنت ہوتی ہے، جیسے کسی اور شے کو ضروریات، اشیاء ضرورت میں سے کوئی دستیاب نہ ہو، پسند کا کپڑا ڈھونڈنے کے لیے بھی کچھ محنت کرتے ہیں بازار میں، اسی طرح سے بچوں کو کس اسکول میں ڈالنا ہے اس کے لیے بھی محنت کرتے ہیں. یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جاتے کہ اتنے اسکول ہیں، کہاں جائیں اور کیا کریں، چور بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی اس میں فیسیں لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ کہہ کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ معلوم ہے کہ گھر تو نہیں بٹھا سکتے، جاہل تو نہیں اٹھا سکتے، پڑھانا ہے، چنانچہ خود محنت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت، صرف تعلیم ہی نہیں تربیت، اس کے حوالے سے بھی ہم سنجیدہ ہوں. اچھا، اب ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سن کر یہ سمجھیں کہ شاید کسی اسلامک اسکول میں ہم نے داخل کرا دیا تو بس فارغ ہوگا. یہ ایک دوسرا پھندا ہے جن لوگوں کے کچھ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم بچوں کو دین پڑھائیں تو وہ سب اور دینی تربیت کریں، وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے کسی اسلامک اسکول میں ڈال دیا تو اب ہم فارغ ہو گئے. یہ اور زیادہ خطرناک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ فارغ ہو کر بچے کو پھر جب وہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے، یعنی آخر کار جب وہ بڑا ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس اسلامک اسکول میں اس کی جو تعلیم ہوئی تھی نا، آخر کار جن اقدار پر یہ پروان چڑھا ہے وہ مادہ پرستی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہاں بھی یہی سب کچھ سکھایا گیا ہے، بس کچھ کاسمیٹک کام کیے گئے تھے، وہ باقی اسکول والے جو ہیں وہ انگریزی بولنا سکھا دیتے ہیں تو یہاں کچھ عربی بول چال سکھا دیتے ہیں، وہاں وہ جو ہے گانے کے سیشنز کرواتے ہیں، میوزک کلاسز کرواتے ہیں، تو یہاں یہ ہوا کہ اس کو کچھ عربی لہجے میں قرآن پڑھنے کی مشق کروا دی گئی. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں یہ جو ہم مسلمانوں کا دور زوال کا مزاج اور ذوق ہے نا، ہر شے کو بس ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کسی شے سے، یا اس کے اوپر لیبل لگا دینا چاہتے ہیں. اسکول آیا مغرب سے، اس کے اوپر اسلامک کا لیبل لگا کر اسے اسلامی کر لیا، بینک آیا مغرب سے، اس کے اوپر اسلامی کا لیبل لگا کر اسے بینکاری کو بھی اسلامائز کر لیا. تو جتنا ایک بینک اسلامی ہوتا ہے نا، اتنا ایک اسکول بھی اسلامی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. بس یہ دونوں بالکل ایک جیسی چیز ہیں. جیسے کوئی بینک اسلامی کتنا ہے کتنا نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں، ایسے ہی کسی اسکول کے ساتھ اگر اسلامی لگ جائے نا تو وہ بھی اتنا ہی اسلامی ہے جتنا ایک بینک اسلامی ہوتا ہے. بس تو فکر آپ نے کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے اسکول میں داخل کرا دیا اس لیے اب میں فارغ ہوں، بلکہ میں اس سے آگے عرض کروں کسی دینی ادارے میں بھی داخل کرا کر آپ فارغ نہیں ہیں. اولاد کے حوالے سے جو تربیت اور جو تعلیم اور جو اس کی نگہداشت اور اس کے کہیے اہتمام کے ساتھ پروان چڑھانا والدین کے ذمہ ہے، وہ کسی طرح سے بھی ریپلیس نہیں ہو سکتا، وہ ان کی ذمہ داری ہے، کرنا ہے انہوں نے. اور اس کے لیے خود کچھ اپنے آپ کو بھی علمی اعتبار سے بڑھانا، علم دین میں آگے بڑھانا، اور اسی طرح سے سیکھنے سکھانے کے عمل کو گھر کا ماحول میں داخل کرنا اور اس کی عظمت کو نگاہ میں بٹھانا، بچوں کو ایسی محافل میں لے کر جانا، اسی طرح سے ایسے لوگوں سے ملوانا، ایسی صحبتوں سے ان کو فیضیاب کروانا کہ جہاں علم کی، اہل علم کی، تقوی کی، تدین کی، دینداری کی عظمت ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، نقش ہو جائے. یہ اہتمام ہم سب کی ضرورت ہے. کچھ آیات آغاز میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ان کے واقعے سے متعلق، اس خیال سے کہ اس میں بھی تعلیم و تعلم کا ایک دستور بیان ہوا ہے، بات دوسری طرف زیادہ نکل گئی، کچھ مختصر اسے بھی دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ. سورہ کہف میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے واقعات مذکور ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ و خضر علیہ السلام ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ذکر ہوا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کو کھڑے ہوئے، کام موسیٰ خطیبن، حضرت موسیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوال کیا، اور ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل میں، بلکہ اس وقت روح عرضی پر، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال سے کہ میں وقت کا نبی اور رسول ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ علم میں بھی سب سے آگے میں ہی ہوں، کسی فخر جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک واقعے کے اظہار کے طور پر، ایک حقیقت کے اظہار کے طور پر انہوں نے کہا انا میں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرفت فرما لی اور وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جو تم سے زیادہ ہے علم میں، اس کو ہم نے خاص علم، ایک دوسری نوعیت کا علم عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ ہے سچے طالب، اس پورے واقعے میں ہمارے لیے طالب علم بننے کی تربیت ہے، تربیت کا سامان ہے طالب علم بننے کی، اور بس اگر ہم طالب علم بن جائیں نا زندگی بھر، تو انشاءاللہ کام ہو جائے، دین کے علم کے طالب علم بن جائیں، اس کے حریص ہو جائیں، بس کسی طرح طالب علم کی کیفیت سے نہ نکلیں، قبر سے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے کی یہ روش ضروری ہے، اور بندہ مومن وہ واقعتاً طالب علم ہوتا ہے، جہاں اسے علم سیکھنے کا موقع ملے وہ اسے رائے گا جانے نہیں دیتا، بلکہ ہر شے پر اس کو ترجیح دیتا ہے. حضرت ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ملم یر العلم اغلا من کل شیء یصاب لا یفلح حتی یحصى علیہ تراب، جو شخص علم کو ہر شے سے زیادہ قیمتی اور ہر شے سے زیادہ قدر والا نہ جانے، تو اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، یہاں تک کہ اس پر مٹی ڈال دو، بس مٹی کے آپ جانتے ہیں کب ڈالتے ہیں، قبر پر ڈالتے ہیں. اسی طرح سے یہ تو زندگی کے تمام مراحل کے لیے ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من فاتح التعلم ہی نہ شبابی ہی، جس شخص سے اس کی جوانی میں علم دین سیکھنا فوت ہو جائے، فکبر علیہ اربع لوفاتہ ہی، تو اس پر چار تکبیریں پڑھ دو اس کی وفات کی. تو ہمارے ائمہ دین جو ہمارے اصل آئیڈیلز تھے، یہ فلموں ڈراموں کے لوگ اور اسی طرح کھلاڑی لپاڑی گویے بھانڈ، یہ سارے ہمارے آئیڈیلز نہیں ہیں، یہ مغرب کے آئیڈیلز ہو سکتے ہیں، یہ اس معاشرے کی پیداوار ہو سکتے ہیں، اس گندے معاشرے کے آئیڈیلز یہ ہو سکتے ہیں. ہمارا پاکیزہ معاشرہ، مسلمانوں کی پاکیزہ تہذیب، اس کے آئیڈیل تو اصل میں انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر اسی طرح سے ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ دین، محدثین، فقہا، مفسرین، اسی طرح سے اولیاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آئیڈیلز ہیں. چاہیے کہ ہم اپنے لیے ان میں سے کسی کو آئیڈیل بنائیں، وہ لوگ جنہوں نے اس داستان دعوت و عظیمت میں کچھ صرف کیا ہے، اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے لیے صرف کیا ہے، اور یہ دین ہم تک اگر پہنچا ہے تو ان کی قربانیوں سے پہنچا ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن ایسا ہے جو آپ کو ہر جگہ ڈومیننٹ نظر آئے گا، وہ ہے علم کا ڈسپلن. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ کوئی اور ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ پھر مجھے بتا کہ میں کیسے اس تک جا سکتا ہوں. تو اللہ نے ایک ترکیب بتا دی، کہا کیسے کرو کہ اپنے ناشتے کے لیے ایک مچھلی فرائی کر کر تل کر تھیلے میں رکھ لو اور سفر کرتے رہو، ایک ایسا مقام آئے گا جہاں دو دریا ملیں گے، گزرتے ہوئے وہ ملیں گے، اور جہاں وہ دونوں دریا ملتے ہیں نا، وہ مقام ہے جہاں وہ میرا بندہ تمہیں ملے گا جسے ہم نے خاص علم عطا کیا. اور پھر اس کے بعد وہ سفر پر روانہ ہوئے، اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو حضرت یوشع ابن نون، جو بعد میں پھر نبی بھی ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں، انہیں بھی ساتھ لے لیا اور ان کی تربیت کا سامان کیا. یہ ساتھ رہ کر تربیت ہونا، ساتھ رکھ کر تربیت کرنا، یہ خاصہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تربیت کا خاصہ تھا، اپنے شاگردوں کو سفر و حضر میں ساتھ رکھا کرتے تھے. علم صرف کلاس روم تک نہیں ہوتا، یہ کلاس روم والا صرف تعلق، اور یہ جو جس طرح سے کنزیومر والا تعلق، کلائنٹ والا تعلق آج مغرب نے تعلیمی اداروں میں انٹروڈیوس کرایا ہے کہ بھائی میں پیسے دیتا ہوں، میرے ابا پیسے دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو بس میں پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں اس بات کے، بس یہیں تک آپ محدود رہیں. یہ تعلق اسلامی تہذیب کا نہیں، استاد شاگرد کا یہ تعلق ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ جس طرح اس کے حقیقی والدین اس کے لیے مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اب اسی طرح سے اس کے یہ روحانی والدین جو اس کے اساتذہ ہیں، یہ اس کے لیے مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور یہ زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے. بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی نماز ایسی پڑھی ہو جس کے بعد میں نے اپنے استاد حضرت حماد بن نبی سلیمان ان کے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی ہو. یہ ہے تعلق. جو لوگ بڑے ہوئے وہ تھے جنہوں نے بڑوں کو بڑا مانا تھا، چنانچہ پوری زندگی اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہا، ہمیشہ دعا کرتا رہا، یہ اہتمام تھا، یہ تعلق تھا. اس تعلق ہی کی بنیاد پر علم پھر منتقل ہوتا ہے صحیح معنی میں، اور وہ علمیت اور وہ کیفیت جو علم سے مطلوب ہے وہ پیدا ہوا کرتی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے، اب یہاں وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد، اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا تھا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ہرگز اب رکنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کے مقام تک نہ پہنچ جاؤں. یہ طالب علمانہ تڑپ اور علم حاصل کرنے کی یہ جستجو اگر نہ ہونا تو علم نہیں ملا کرتا. علم کے بارے میں آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم ایسی شے ہے جب تک تم اسے اپنا سب کچھ نہ دے دو تو یہ اپنا کچھ تمہیں نہیں دیتا، اور اگر تم اپنا کچھ اسے دو گے تو یہ تمہیں کچھ نہیں دے گا. یہ یعنی ایک نفسیات ہے انسان کی، وہ یہ کہ وہ سچا طالب علم بن جائے، علم دین کی اس کی ذہن و قلب میں ایسی عظمت قائم ہو جائے، ہر موقع وہ علم حاصل کرنے کا موقع بنا لے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو علم حاصل کرنے کا مرحلہ بنا لے. یہ خاصہ کسی کے اندر ہو جائے تو پھر علم اپنی چاشنی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ نے کہا ساتھ چلنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا پیغمبرانہ عزم کا کہ ہم ہرگز رکنے والے نہیں ہیں جب تک اس مقام موعود تک نہ پہنچ جائیں، او امضی حقبا، چاہے ایک مدت دراز تک ہمیں چلنا پڑے. اور ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اس عزم کے ساتھ، اس طرح کے عزم کے ساتھ بہت کچھ حاصل کیا. بعض افراد یہیں سے، اسی قرآن مرکز جوہر سے، ایک صاحب یہاں موجود نہیں ہیں چونکہ ان کا تذکرہ ان کے پیچھے کر دینا درست ہی اچھی بات ہے، تعریف کی بات ہے، تو یہاں سے ایک سالہ کورس کیا تھا، اس کے بعد ماشاءاللہ اپنے اہتمام کے ساتھ گھر میں حفظ کا آغاز کیا، اور اب ان کی عمر کوئی 70 کے قریب ہے اور حفظ قرآن مکمل ہونے والا. اس عمر میں ماشاءاللہ یہیں سے جذبہ حاصل کیا، ایک سالہ کورس کے دوران عربی جو پڑھی تھی. اچھا پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ حفظ قرآن ہی تک محدود رہے، بلکہ یہ بھی ایک بڑا مرحلہ پورا کرنے کو ہے، مکمل ہونے والا ہے. پچھلے دنوں ایک جگہ مل گئے تو کہنے لگے کہ بس ایک دعا کریں میرے لیے، وہ دعا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ حفظ نامکمل ہو جائے. مجھے زندگی کی خواہش نہیں ہے، بس یہی خواہش ہے کہ یہ حفظ مکمل ہو جائے، اتنی زندگی ضرور مل جائے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے خاندان میں اپنے پوتوں، نواسوں اور بلکہ پر نواسوں کو بھی عربی گرامر پڑھائی ہے. یہاں سے پڑھ کر گئے تھے، اس کے بعد پڑھا رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور ان بچوں کو کی تربیت کا اہتمام گھر میں یہ کر رہے ہیں. تو جب ایسی مثالیں، اور خود اپنی تعلیم ان کی کیا ہے، میٹرک بھی پورا نہیں کیا تھا بس، مگر بس ایک جذبہ تھا جس کے ذریعے سے زندگی بھی محنت کے ساتھ گزاری تھی، جب علم کی طرف آئے اس عمر میں تب بھی بڑے اہتمام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ او امضی حقبا فلما بلغ مجمع بینہما، جب پہنچ گئے اس مقام پر جہاں وہ دونوں دریا مل رہے تھے، نسیہ ہوتا ہما، تو ان سے وہ مچھلی، اس کا تذکرہ بھول گیا، وہ بھول گئے اس بات کو کہ مچھلی ہمارے پاس ہے، اس نے پانی میں جانا تھا اور وہ مقام تھا جہاں ملاقات ہونی تھی. فاتخذ سبیلہ فی البحر، سارا بات اس مچھلی نے پانی میں راستہ بنا لیا بڑے عجیب و غریب صورت میں. بچوں کے لیے انشاءاللہ اس بات پہ کوئی دلچسپی ہوگی اس واقعے میں، اس لیے اس کا تذکرہ بھی مفید ہے. باقی باتیں اگر غیر متعلق رہی ہوں تو اس پر جو ہے وہ منتظمین ذمہ دار ہیں، تو کوئی آسان سے درس کرواتے تو اچھی بات تھی. تو بات یہ تھی کہ وہ مچھلی تازہ جو بھنی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی اور کہیے کہ کھانے کے لیے تیار تھی، وہ زندہ ہوئی، یہ معجزانہ کیفیت ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص مادہ پرستانہ اسلوب کے ساتھ علم دین حاصل کر رہا ہو، وہ عقل کا غلام ہو، تو اس کے لیے پھر دین کا علم نہیں کھلتا. اسے دل کی دنیا آباد کرنی ہوگی، اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ آنکھیں دل کی ہیں جو دیکھتی ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جو معجزات ہیں، وہ کرامات ہیں، وہ خرق عادت ہیں، وہ غیر معمولی چیزیں ہیں، وہ انسان کے عام مشاہدے کی بات نہیں ہے. دو اور دو چار ہی نہیں ہوتا، پانچ بھی ہو جاتا ہے، تین بھی ہو جاتا ہے. جو شخص اس بات کو نہیں مان سکتا وہ علم دین نہیں پڑھ سکتا، بلکہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، اور یہ فکشن بھی نہیں ہے. آج انسانی نے محسوسات سے ہٹنے کی اگر کوئی صورت دریافت کی ہے تو وہ فکشن ہے، یہ فکشن بھی نہیں، حقیقت ہے، ایسے ہی ہوا تھا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی قدرت، جو جس نے مچھلی بنائی اور اس کو زندگی دی، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی کو زندہ کر دے. وہ مچھلی زندہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہاتھ یوں بنا کر دکھایا، اشارہ کیا، ہا کذا سرابا، ایسے ایک بن گئی تھی، سرنگ سی، ٹنل سا بن گیا تھا، اس سرنگ میں وہ مچھلی چلے گئے. اب دیکھیے یہ کس طرح اہتمام کے ساتھ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. میرے استاد محترم جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, انہوں نے اس طرح سے ہاتھ اشارہ کر کر دکھایا ہمیں اور بتایا کہ ایسے نبی, مجھے میرے استاد نے بتایا کہ ایسے وہ سرابا کی کیفیت تھی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو ان کے استاد نے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات, یہ واقعہ, یہ قرآن کی یہ آیات بیان کی ہے نا, تو اس کو اس طرح سے باقاعدہ اشارے کے ذریعے سے دکھایا, ایسے ایک ٹنل سرنگ یوں بن گئی تھی. اور اسی طرح سے امت میں مسلسل اساتذہ حدیث کے ذریعے سے الفاظ قرآنی کے یہ معنی منتقل چلے آئے, مسلسل چلے آئے, اور اس طرح سے حدیث پڑھانے والے اساتذہ وہ اس کی اس کیفیت تک کو نقل کرتے آتے ہیں. فرمایا کہ وہ جگہ بن گئی اور وہ مچھلی چلے گئی سمندر میں. فلما جاوزا, جب وہ دونوں افراد وہاں سے آگے چلے گئے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشا, قال لفتاہ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا, آتنا غدا آنا, ذرا لے آؤ ہمارا ناشتہ, وہ جو مچھلی لے کر آئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے وہ لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا حذا نصبا, ہمیں تو اپنے سفر میں تکان پہنچی ہے, اب تکان کا احساس ہو رہا ہے, تھکن ہو رہی ہے. علماء نے لکھا کہ وہاں تک تھکن کا احساس نہیں ہوا جہاں تک جانا متعین کیا گیا تھا, اور جہاں متعین مقام سے آگے نکل گئے پھر تھکن کا احساس ہوا. تو معلوم ہوا جو شریعت کے احکامات ہیں نا, اس پر اگر ہم اضافہ کریں گے تو یہ اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے, اجر بھی نہیں ہے, اور جہاں تک حکم ہے وہاں تک رہیں گے تو انشاءاللہ بغیر کسی مشقت زائدہ کے ہم اللہ سے اجر لے رہے ہوں گے. قال ارائیتا, حضرت یوشا کہتے ہیں کہ تم نے کیا آپ نے دیکھا, اذا وینا الی الصخرۃ, جب ہم نے اس چٹان کے ساتھ سہارا لے کر کچھ دیر سستانے کے لیے ہم وہاں رکے تھے, فینی نسیت الحوت, اس مقام پر میں بھول گیا آپ سے تذکرہ کرنا اس بات کا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ پانی میں چلے گئے. وما رانی ہو الا الشیطان, اور یہ بات مجھے کسی نے نہیں بھلائی مگر شیطان نے. معلوم ہوا کہ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو شیطان دشمن بن جاتا ہے, اور خاص طور پر اس کا ایک بڑا وار یہ ہے نسیان, بھول چوک, بھلا دیتا ہے, یاد بھی رہنے دیتا. جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے سب کی اور منزل جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے, کس طرح سے اسے یاد رکھا جاتا ہے. علم کی آفتوں میں سے ایک آفت وہ نسیان ہے. چنانچہ یہاں بھی بتایا شیطان نے بھلا دیا تھا اس کا تذکرہ کرنا, فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ بھائی شیطان کی چوک سے ہم بھول گئے تھے, وہ مقام تھا جہاں ہمیں جانا تھا, نذکرا اس بات سے کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ مچھلی اپنا راستہ بنا کر سمندر میں چلے گئی. قال ذلک ما کنا نبغی, فرمانے لگے کہ وہی تو مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی. اب یہ احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے, واپس لوٹنے کے لیے فوراً تیار. فرتد علی آثارہما قصصا, دونوں اپنے نقش قدم پر واپس پیچھے آتے رہے, فٹ اسٹیپس پر واپس پیچھے کو آئے, اپنا راستہ دیکھتے ہوئے. وہ کون سا مقام تھا جہاں مچھلی پانی میں چلے گئی تھی, سمندر کے اندر چلے گئی تھی, وہ کون سا مقام ہے, واپس وہاں کو جاتے ہیں. اور یہ ایک سچے طالب علم کی شان ہے, اگر اس سے غلطی ہو جائے, کوئی غلط فہمی لاحق ہو جائے, تو جب کوئی صاحب علم اس کو ٹوک دے, اس کی اصلاح کر دے, تو فوراً اپنی اصلاح کر لیتا, یہ نہیں کرتا کہ اڑ جائے اس پر, ڈٹ جائے. رجوع, اسی طرح سے غلطی کا اعتراف اور اصلاح, اس کے لیے ہمیشہ تیار اور راغب رہتا, ہمیشہ اس میں کوئی اسے آر نہیں ہوتی. کوئی چھوٹا ہی بتا دے تب بھی اپنی اصلاح کر لیتا, اس کا نفس آڑے نہیں آتا, اس کی عزت نفس اسے تھام نہیں لیتی. فرمایا فوجد عبدن, اب وہاں ان لوگوں نے ایک بندے کو پایا, ایک اللہ کے بندے کو. فوجد عبدن, ایک آدمی وہاں دیکھا, من عبادنا, جو ہمارے بندوں میں سے تھا. آتیناہ رحمتا من عندنا, جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں علم کو, علم دین کو اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کو رحمت سے تعبیر فرما رہے ہیں, جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. عندنا, اپنے خاص پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم تلقین فرمایا تھا, خاص علم سکھا رکھا تھا, جسے علم لدنی کہتے ہیں. صرف مشاہدے کا علم نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی علم ہے. علم صرف ظاہر ہی کا نہیں ہے بلکہ بواطن امور کا بھی ہے. جیسے ظاہر شریعت کا علم ہوتا ہے, ایسی بواطن امور کا بھی علم ہوتا ہے. علم انسان کے ظاہر کا بھی ہوتا ہے, علم انسان کے باطن کا بھی ہوتا ہے. اور ایک اچھا استاد اور ایک اچھا طالب علم وہ ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے موافق کرنے کی فکر کرتا ہے. راجے حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر کے حامل تھے, وقت کے نبی اور رسول تھے, شریعت کا علم رکھتے تھے. انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت خضر سے وہ علم بھی حاصل کرو جو بواطن امور کا علم ہے, کہ انسان کو یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہوتا حقیقتا اللہ کے کیے سے ہوتا, اور بظاہر جو شے تمہیں شر نظر آتی ہے حقیقت کے اعتبار سے خیر ہوا کرتی ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا اس کی تلقین و تربیت کا سامان ہو گیا. فرمایا کہ اسے ہم نے خاص علم عطا کیا تھا. پھر کیا ہوا, حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں, بخاری شریف کی روایت میں یہی بات ہے کہ وہ ان کو خضر کیوں کہتے تھے, جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی. تو لفظ خضرا عربی میں حریر کے لیے سبز کے لیے آتا رہا، تو وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی جہاں وہ بڑھ، اس لیے انہیں حضرت خضر کے نام سے ذکر کیا جاتا، خضر نہیں خضر ہے تلفظ صحیح. چنانچہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ مسجم بصوبی اپنا پورا کپڑا اپنے اوپر لپیٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے وہاں پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم، جس طرح سے اسلام میں سلام ہے ایسے ہی حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی سلام تھا. تو وہ سن کر حضرت خضر کہتے ہیں انا بھی عرض کا سلام، یہاں اس علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟ وہ کوئی معلوم ہوتا ہے ایسا علاقہ تھا جہاں مسلمان عام طور پر نہیں تھے. پھر انہوں نے تعارف کروایا اپنا کہ میں موسیٰ ہوں. تو حضرت خضر سوال کرتے ہیں، اچھا وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں جن کا قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس نبی کا تذکرہ، جن رسول کا تذکرہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہی موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور اپنی اس خواہش کا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا اظہار کیا. قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا؟ یہ مرکزی آیت ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کریں گے. اب دیکھیے کیا شان ہے، کس شان سے قرآن حکیم کی اس ایک آیت میں تعلیم و تعلم کا سارا دستور بیان کر دیا گیا، سارا دستور. فرمایا هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، الا ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے تعلیم کریں، آپ مجھے سکھلائیں، آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ کو سکھلایا گیا، اور وہ جو کہ از قسم ہدایت ہے، وہ جو علم دین ہے، رشد اور ہدایت کا علم ہے. معلوم ہوا ہر علم باعث فضیلت نہیں ہے، ہاں ہدایت کا علم، رشد کا علم، ہدایت کا علم، قرآن و سنت کا علم، علم دین، یہ باعث فضیلت ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تک کسی کے اندر سیکھنے کی خود تڑپ نہ ہو، کوئی اسے سکھا نہیں سکتا، تو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے پیش کرے سیکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ جس سے سیکھا جا رہا ہے نا، اس کے پاس اس علم کا سورس درست ہو. آج لوگ علم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ فلموں سے، ڈراموں سے، یہ علم ہے نا. ایک صاحب بارہ پہلے تذکرہ ہوتا رہا ہے، جب بھی نکاح پڑھانے کا موقع ہوتا ہے یہ بات اکثر ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ آج یہ بہت کثرت کے ساتھ واقع ہو رہا ہے. ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی، اور اب کیا کرنا ہے، میں نے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ اس طرح طلاق دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ میں نے ڈرامے میں دیکھا تھا. تو جیسے وہاں دیکھا تھا ویسے کہ اب یہ علم سیکھ رہے، دین کا علم، یعنی کیسے نکاح طلاق کے احکامات ڈرامے سے سیکھا. پھر کہنے لگا، میں نے کہا بھائی وہ تو اب فارغ ہو گئی، جائے گی ماں کے گھر چلے جائے گی، آپ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی، نکاح ختم ہو گیا. کہہ رہے نہیں، میں نے گوگل پہ سرچ کیا، تین دو تب بھی ایک ہوتی ہے. تو فتویٰ گوگل سے لے رہا ہے اور دین سیکھ رہا ہے ڈرامے سے. تو جس قوم کی یہ معیارات ہو جائیں، اس کے ساتھ پھر کوئی بھی خائی نہیں ہو سکتی، کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس سے علم سیکھا جا رہا. ہمارے اسلاف، ان کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے دیکھو یہ دین کا علم ہے، پہلے یہ دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو. آج ایک بات اڑا دی گئی ہے، بہت مشہور ہو گئی، کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا. یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں، آدھا سچ ہے. یہ بات ہو سکتا ہے کسی اور بارے میں درست ہو، یا دین کے بارے میں بھی کسی جز میں درست ہو، کل نہیں ہے. کل بات یہ ہے کہ یہ دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو، پہلے یہ بات دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو. اگر وہ خود اپنے علم سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے، علم دین تو وہ ہے کہ جو نور ہے اور وہ پاکیزہ دلوں میں آیا کرتا ہے. یہ جس شخصیت کی زبان پر ہے، کیا اس کی زندگی میں بھی ہے؟ کیا وہ اس علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کر رہا ہے؟ کیا اس علم کو وہ دنیا کی شہرت، اقتدار اور یہاں کے منصب اور جاہ کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ یہ دیکھ لیا جائے پہلے، پھر اس کے بعد اب اس کا علم اس سے سیکھنا ہے، ورنہ نہیں سیکھنا. پھر یہ کہ اس کا سورس کیا ہے، کیا اس نے ڈراموں سے اور فلموں سے سیکھا ہوا ہے، کیا اس نے ایسی اپنے مطالعے سے کام چلایا ہوا ہے؟ نہیں. مما علمت رشدا، یہ ہدایت کا علم ایسا ہے جو کسی سے سیکھا جاتا ہے. تو آدمی بتاتا ہے میں نے سیکھا فلاں سے، ان کے استاد فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ہوتی ہے. اس کے بغیر بات غیر مستند ہے، وہ منقطع بات ہے، حدیث ہے، اس کی سند پوری نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں یہ ضعیف ہو گئی. تو سبب ہے نا اس کا کوئی، اسی لیے کہ یہ علم، علم دین حفاظت کے ساتھ محفوظ انداز میں اگلی نسلوں تک منتقل ہوا، اور تا قیام قیامت بہترین افراد، اپنی نسل کے بہترین افراد اسے حاصل کریں گے بالضبط، اور اگلی نسل تک پہنچائیں گے. ہمارے لیے شرف کا ذریعہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اس گولڈن چین کا حصہ بن جائیں، ہم بھی اس سلسلۃ الذہب کا حصہ بن جائیں جو کہ اس علم دین کو حاصل کر کر اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہیں. فرمایا کہ مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ کو علم سکھایا گیا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے میرے ساتھ، وکیف تصبرو، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس پہ، الا ما لم تحد بھی خبرا، اس پر جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس کی تفصیلات آپ کو نہیں معلوم، غیر معمولی سے واقعات آگے پیش ہونے والے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ سبق پڑھ کر انسان یہ سمجھے کہ میں خود سب کچھ جان گیا، یہ بڑی فتنے کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ ایک درجہ آگے بڑھے ہیں، کچھ ہم نے بنیادی چیزیں سیکھی ہیں، مگر اس کی بنیاد پر بڑے اصحاب علم پر اعتراض کرنا، علماء پر نکتہ چینی کرنا، طنز کرنا، اعتراض کرنا، یا یہ کہ جو مفسر مستند تراجم اور مستند مفسرین کے کام موجود ہیں اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، یہ بڑے فتنے کی بات تھا. تو جتنا علم سیکھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. جو نہیں جانتے اس کے لیے چاہیے کہ مزید طالب علمانہ کیفیت میں انسان سیکھتا رہے، آگے بڑھے. اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بات کا اظہار کیا اور عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا جب تک آپ خود نہ بتا دیں، اور یہ بات اب طے ہو گئی. معلوم ہوا ابتدا میں بہت سی باتیں بتائی نہیں جا سکتی، وہ سیکھی جاتی ہیں. سیکھتے سیکھتے ایک آدمی اوپر جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آ جایا کرتی ہیں. ہر مرحلہ ہوتا ہے ہر شے کا، یہاں پر بھی اسی طرح علم دین کے لیے بھی مراحل ہوا کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر اللہ نے صاحب علم رکھا ہے. تو اللہ نے ہمیں توفیق دی الحمدللہ، یہ مقام شکر ہے. اور قاعدہ یہی ہے کہ لئن شکرتم ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے. جتنا علم اللہ نے آج دیا ہے نا، اور جتنا موقع مل گیا، جتنا وقت صرف کرنے کا موقع مل گیا، اس پر چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور شکر گزاری کا اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس مادہ پرستانہ ماحول میں کہ وقت نکال کر ہم دین سیکھنے کے لیے آئے. شکر کریں گے انشاءاللہ مزید موقع ملے گا. اور الحمدللہ دین سیکھنے کے اس کے بعد بہت سے اور مراحل دستیاب ہیں، بہت سے اور درجات دستیاب ہیں، بہت سے اور پروگرام دستیاب ہیں. معلومات لیجئے، حاصل کیجئے اور اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. مستقل اپنے آپ کو جوڑے رکھیے اس کام سے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں بھی ان منتخب بندوں میں جن کی فضیلت بیان ہوئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اقول قول حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جناب یہ جو مزید کورسز ہیں ان کا، جس کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا، اس کا کچھ تعارف بھی یہاں پر عرض کر دیتا ہوں. چار کورسز انشاءاللہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بہت اہمیت کے حامل ہیں چاروں کے چاروں. وہی جو بنیادی تقاضا ہے نا ہر بندہ مومن سے، اس کا یہاں ذکر ہوا ہے. تجوید القرآن کا ایک نصاب ہے، وہ پڑھایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن کو اچھائی کے ساتھ نہ پڑھے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن اچھائی کے ساتھ نہ پڑھ سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی محرومی کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی مشق، اور اسی طرح کم سے کم حرام غلطیوں سے تو بچنے والے ہوں. مانا کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، ثواب کی جگہ گناہ لازم آتا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی. بعض ایسی غلطیاں ہیں قرآن کی اور تلفظ کی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک آدمی زندگی بھر اس طرح غلط نماز پڑھتا رہتا ہے، یہ کوئی عذر تو نہیں ہے. کوئی انگریزی غلط بولے تو اس کے لیے بڑی توہین کا باعث ہوتا ہے، وہ بھی معاشرے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گھٹیا محسوس کرتا ہے اور لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کوئی قرآن غلط پڑھے، اللہ کا کلام، اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. ہمارے شرف میں، ہماری عزت نفس پر کوئی سب حرف نہیں آتا. یہ وہی ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا، دوہرا معیار جس جو ہم دین کے ساتھ چلائے ہوئے ہیں. اللہ اصلاح کی توفیق دے. آسان عربی گرامر اگلا نصاب یہ ہے، اور یہ بھی بنیادی قواعد جو ہے اس کی مشق کروائی جائے گی، اس طرح سے کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں آپ کو کچھ بنیادی قواعد پڑھا کر قرآن حکیم کی عبارت سے مفہوم اخذ کرنے کی مشق کروا دی جائے گی، جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. قرآن حکیم کا ایک بنیادی فنکشن تذکیر ہے، یاد دہانی. اور قرآن حکیم کو اس اعتبار سے اللہ نے بہت آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے نصیحت اخذ کرنے والا؟ چار مرتبہ فرمایا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نصیحت کیسے حاصل ہوگی. جب بنیادی زبان کا کچھ فہم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ نصیحت حاصل ہوگی. اس کے لیے اس میں شرکت کریں، یہ بڑوں کے لیے ہے. اسی طرح تجوید کا بھی اہتمام بڑوں کے لیے کیا، حضرات کے لیے کیا گیا ہے. اس کے بعد تیسرا نصاب جو ہے وہ مطالبات دین کا ہے. قرآن و سنت کے مطالبات کیا ہیں ہم سے، دین کیا چاہتا ہے، دین کا بندہ مطلوب بندہ مومن کیسا ہے، قرآن حکیم جو بندہ مومن کی صفات پینٹ کرتا ہے اس سے بننے والا حیولہ کیسا ہے. یہ انشاءاللہ منتخب نصاب قرآن حکیم کی صورتوں کا ایک منتخب نصاب ہے، جو استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشکیل دیا تھا، اور زندگی بھر اس کے بارہا دروس دیے، دو درجن سے زیادہ مرتبہ اس کے مفصل، مختصر، متول اور ہر طرح کے دروس دیے ہیں. اور الحمدللہ ان کے شاگرد پڑھاتے ہیں اسے اور اس کو بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے سیکھنے سے زندگی بدلنے کا سامان ہوتا ہے. ہم نے بھی بہت سو کو دیکھا، ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اب تھامیں اور لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں. ان مقامات کا درس اگر ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں تو ہمارے پاس وہ مواد بھی آ جائے گا جو ایک دائی کی ضرورت ہے، دین کے دائی. دعوت کا کام ہم پر لازم ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ایک آیت سیکھے تو آگے پہنچائے. چنانچہ دعوت دین کے لیے بھی جو ناگزیر علم قرآن کا درکار ہے نا، وہ مطالبات اس کے اندر بیان ہو جاتے ہیں. منتخب نصاب کا یہ تفصیلی مطالعہ ہے، خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہے. مقام، وقت، تاریخ اور اسی طرح دورانیہ سب کچھ اس ہینڈ بل پر، بروشر پر درج ہے، انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیا جائے گا. پھر اسی طرح سے ہماری معاشرت، تمدن، اس سے متعلق ہماری روزمرہ کی زندگی، اس سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مارکۃ العرا مجموعہ ہے. اکثر لوگ امام بخاری کے وہ اس مجموعے، اس کلیکشن، اس کمپائلیشن سے تو واقف ہیں جو صحیح البخاری کے نام سے، الجامعہ صحیح کے نام سے معروف ہے. الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، مگر وہ فن کی بڑی مشکل کتابوں میں سے ہے. علم دین جب کئی سالوں تک پڑھایا جاتا ہے تو آخری کتاب کے طور پر اسے پڑھاتے ہیں، پھر بہت ہی فنی کتاب ہے. امام بخاری ہی نے ایک اور کتاب تصنیف فرمائی، تالیف فرمائی ہے علم حدیث ہی میں، جو ہر ایک کے لیے پڑھنے کے لیے تھی. اور بدقسمتی سے آج اس کا چرچا یا اس کا تذکرہ عام طور پہ نہیں ہوتا، وہ ہے الادب المفرد. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور اب اس کے دروس جگہ جگہ کراچی میں جو مراکز ہیں ان میں اس کے دروس ہو رہے ہیں. اس کا یہاں بھی الحمدللہ اہتمام کیا جا رہا ہے. امام بخاری کا مرتب کردہ مجموعہ احادیث الادب المفرد، اس کا انگریزی زبان میں سلسلوار مطالعہ ہے. الحمدللہ یہ ایک خاص بات یہاں پر ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو زبان کے مشکل ہونے یا اردو سے ناواقفیت کی وجہ سے علم دین سے رہ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، فوری فائدہ، ورنہ اس کے علاوہ بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو، یعنی اردو کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہر درس انگلش میں دستیاب نہیں ہوتا، دین کی ساری باتیں انگریزی میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور جو خالص باتیں دین کی آپ کو عربی اور اردو میں ملیں گی، فارسی میں ملیں گی، وہ انگریزی میں نہیں ملیں گی. ہاں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے مگر بہت تھوڑا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ محروم کوئی نہ رہ جائے، اس کے لیے الحمدللہ یہ اہتمام کیا گیا ہے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں اہتمام کرنے والے بھی، اور ساتھ ساتھ جو شرکت کریں ان کی ضرورت ہے، اس ناگزیر ضرورت کے لیے آگے بڑھیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو اگر ہم اہتمام کے ساتھ سیکھنے کا عمل کر لیں، اور گھروں میں جو سیکھ کر اگر گھروں میں پڑھائیں اور گھروں میں بیان کریں اسے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو سکتی، ہماری معاشرت کی اصلاح کا بڑا ذریعہ یہ مجموعہ حدیث بن سکتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا الادب المفرد کے نام سے. اہم ابواب اس کے اندر ہیں، یہ چاروں اسباق کے اس میں شرکت کی کوشش آپ تمام حضرات کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سہولت اور منتظمین، معلمین، اساتذہ، شرکاء سب کے لیے قابلیت و قبولیت کے فیصلے فرما دے. اقول قولی ھذا.